رسول کریم. فیوز یزدانی کے تدمہ المقصد ربانی کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے، جس میں چوتھی مجلس میں سے کچھ پڑھا گیا، بقیہ میں سے کچھ پڑھا جائے گا. یہ مجلس اتوار کی صبح 10 شوال کو 545 ہجری میں آپ کی خانقاہ شریف میں ہوئی. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اس کے اندر جو تاثیر ہے اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، ہمارے دل بھی بن جائیں، سنور جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی محبت و معرفت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی رتاب پر شوق اور رغبت سے بھاگنے والے بنیں، اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بھی روکنے والے بنیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے، اس کی تاثیر اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے. اللہ والوں کا تذکرہ ہو رہا تھا گزشتہ، جس میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ پاک اور بندے کے درمیان جب اللہ والے دلوں کے اندر صفائی حاصل فرما لیتے ہیں تو پردہ اٹھ جاتا ہے اور وہ اللہ کا دیدار کرتے ہیں، لیکن بلا تشبیہ، بلا کیفیت کے. جس کی مثال کوئی شے نہیں، وہ سننے والا دیکھنے والا بس اس معیت کی کوئی کیفیت کیا بیان کرے گا. اور ان کو ایک جنت تو نقد ملتی ہے، جس کا تذکرہ بھی تفصیل سے ہو چکا ہے، اللہ کا قرب ہے اور دل کا اس پر راضی رہنا ہے، اس کے راز و نیاز ہے. اور دوسری جنت جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا حجاب کے. اور کوئی شبہ نہیں کہ خیر و خوبی ہر قسم کی اللہ کی طرف سے ہے، اور برائی و شر دوسروں کی طرف سے ہے. یہ آگے فرماتے ہیں کہ خیر و خوبی ہر قسم کی اللہ کی طرف سے ہے، اور برائی و شر دوسروں کی طرف سے ہے. اور اس کی طرف متوجہ ہونے میں تو خیر ہے، اور اس سے روح گردانی میں شر ہے. اللہ یہ بات بھی ہمیں سمجھا دے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے، یعنی اس کی اطاعت کرتے رہیں گے، اس کی نافرمانی کو چھوڑتے رہیں گے، اور دل کی توجہ اس کے ساتھ لگی رہے گی تو یہ خیر ہی خیر ہے. اور اس سے روح گردانی جو ہے، یعنی رخ پھیرا، یعنی اس کی اطاعت کو چھوڑا، اس کی نافرمانی کی اور غفلت میں پڑ گئے، پھر شر ہی شر ہے. آگے فرماتے ہر عمل جس کا تو معاوضہ چاہے وہ تیرا ہے، اور ہر عمل جس سے مطلوب اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. یعنی اخلاص پہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ جس عمل کا معاوضہ چاہے وہ تیرا ہے، اور جس سے مطلوب اللہ کی ذات ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو وہ اللہ کا ہے. یعنی عمل جو بھی کریں خالص اللہ کے لیے کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی رضا مقصود ہو، اس کی خوشنودی مقصود ہو. فرماتے ہیں کہ جب تو عمل کرے گا اور طالب ہوگا معاوضہ کا، اس کی جزا بھی مخلوق کی ہوگی. اور جب عمل کرے گا خاص ذات حق کے لیے، تو اس کی جزا اس کا قرب ہے، اس کا دیدار ہے. یہاں بھی اب دیکھیے، یہ اللہ والے جن کی زندگیاں پاکیزگی میں گزری، جن کو اللہ کی محبت و معرفت نصیب ہوئی، جن کے دلوں کے اندر سے نفسانیت بالکل نکل گئی، کل عدم ہو گئی، یہ ان کے ارشادات ہیں. بعض اوقات ان ارشادات کو ہم سمجھ نہ پا کر ان پر اعتراض جڑ دیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. بڑوں کی بات پر اعتراض ہمارا دل نہ کرے، یہ سمجھے کہ ہماری سمجھ کا قصور ہے، کہ جس مقام پر وہ ہیں جو بات کہہ رہے ہیں، ہمارے سمجھنے میں کمی ہو سکتی، لیکن یہ اللہ والے غلط بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ زندگی سامنے ہے، تاریخ سامنے ہے، ان کے حالات سامنے ہیں، ان کا شریعت پر پابندی سے چلنا سامنے ہے، ان کے ذریعے سے لاکھوں کی زندگیوں کا بدلنا سامنے ہے. پھر اس وقت سے لے کر اب تک جتنے اہل علم اہل محقق گزرے ان سب نے ان کا اتباع کیا اور ان پر اعتماد ہے۔ اگر کوئی ایسی بات سامنے آ جائے تو اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری سمجھ میں آ نہیں رہی، جیسے یہی بات فرما رہے ہیں کہ ہر عمل جس کا تو معاوضہ چاہے وہ تیرا ہے، اور ہر عمل جس سے مطلوب اللہ کی ذات ہو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب تو عمل کرے گا اور طالب ہوگا معاوضہ کا تو اس کی جزا بھی مخلوق ہی ہوگی، خواہ وہ جنت ہو یا حورے، اور جب عمل کرے گا خالص ذات حق کے لیے تو اس کی جزا اس کا خود اس کا دیدار ہے۔ یعنی اخلاص کے درجات ہیں، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ مخصوص صرف اللہ کی ذات ہی ہو، اس کا قرب ہو، اس کا دیدار ہو، اس کی رضا ہو، باقی جو اللہ نے وعدے فرمائے ہیں اعمال پر ان کا انکار نہیں کوئی کرے گا، ایک حدیث میں موجود ہے، یعنی وہ تو اللہ نے وعدے فرمائے ہیں اللہ دیں گے، اس پر یقین ہو کہ اللہ کا وعدہ اللہ دیں گے۔ یعنی ہمارا دھیان عمل کرتے وقت تو وہ چیز نہ ہو کہ یہ ملے، ہمارا دھیان کیا ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایک بزرگ شیخ تعالیٰ سکندری رحمۃ اللہ گزرے ہیں، ان کے بعد یہ 545 ہجری کی بات ہے، ان کے ساتھ 900 سال ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ جب تو عمل سے عوض کا طلبدار ہوگا یعنی ثواب کا، تو پھر میزان قائم کی جائے گی، پرکھا جائے گا، پھر تو اس سے سوال ہوگا کہ اس کو ثابت کر اس درجے کے ہے یا نہیں۔ یعنی سوچنے کی بات ہے، انکار نہیں کر رہے، لیکن اگر تیری طلب ہے کہ مجھے اس پر یہ ملے تو اس ملنے کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر یہ دعویٰ پیدا ہو گیا تو اس نے اس عمل کو اس درجے کے مطابق کر لیا ہے جو کہ ممکن نہیں ہو رہا۔ ہمارا نفس ساتھ لگا ہوا ہے، نفسانیت ساتھ لگی ہوئی ہے، جیسے نماز ہی ہے، اب نماز کے اندر جو وعدہ ہے ہم کہیں ملے، اب ہماری نماز کا حال کیا ہے، خود غور کر لیں، اس قابل ہے، اس درجے کی ہے، تو یہ انکار نہیں ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اگر ہم اس سے مقصود یہ رکھیں گے تو اس مقصود سے پھر کیا ہوگا، پھر اس کو پرکھا جائے گا، اور اگر مقصود اللہ کی رضا ہو۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اللہ والے ہر زمانے میں اخلاص کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے مختلف مثالیں دیتے ہیں، جیسے حکایت ہے، ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ کچھ خریدنے کے لیے بازار میں گئے، اس سے چیز خریدی، اور خریدنے کے بعد اس کا جو پیسہ اس کے پاس درہم تھا وہ اس کو نکال کے دیا، دکاندار نے درہم کو دیکھ کے کہا یہ تو کھوٹا ہے، پہلے زمانے میں سکے ہوتے تھے نا، تو سکے تو رہے، پہلے سب نقلی سکے ہوتے تھے، بیچ میں کچھ لوگ نقلی بھی ڈال دیتے تھے، کھوٹا اس کی پرکھ ہوتی تھی، تو دکاندار نے کہا کہ حضرت یہ سکہ کیا ہے، کھوٹا ہے، رش کھاتے تھے لوگ جائیں رش کھاتے ہوش ہو، دکاندار بڑا پریشان ہو گیا، جانتا تھا اپنے وقت کے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، بڑے ہیں، اس کو پریشانی لاحق ہو گئی، اور اس کو خیال ہوا کہ شاید حضرت کے پاس اس درہم کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں، اس لیے بھی ہوش ہو گئے۔ خیر ان کو ہوش میں لانے کی تدبیر کی، ہوش آ گیا، ان سے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ اور درہم بھی تو کوئی بات نہیں، پھر دے دینا، اس پہ بے ہوشی کی کیا بات۔ انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے، اس لیے بے ہوش نہیں ہوا کہ میرے پاس درہم نہیں ہے، بے ہوشی اس لیے ہوئی، غشی اس لیے آئی کہ یہ درہم میں نے اپنے پاس اس طرح رکھا ہوا تھا جی اصلی ہے، اب جب پرکھنے والے کے پاس ہے اس نے کہہ دیا نقلی، میرے پاس جو تھا تو میں نے تو اصلی سمجھ کے رکھا ہوا تھا، اب جب پرکھنے والے کے سامنے آیا تو اس نے پرکھ کے کہہ دی اصلی نہیں کیا ہے نقلی ہے، تو مجھے غش اس بات پر آ گیا کہ میں نے آخرت کے لیے کچھ اعمال جمع کر رکھے ہیں جن کو میں اصلی سمجھ رہا ہوں، جب پرکھنے والے اس دن کہہ دیا کہ یہ نقلی ہے تو غش کس لیے ہے کہ یہ درہم میں دوسرا لے آؤں گا وہ کہاں سے لاؤں، غش اس بات پر آئے، یعنی اللہ والے اپنے اعمال کو اللہ کی شایان شان نہیں سمجھتے اس پر ملے، وہ تو عمل کر کے اللہ کیا رکھ دیتے کہ اللہ اس قابل تو ہے نہیں بس تو قبول ہی فرما، یعنی اس پر کیا ملے، ہم خانی نمایاں کرتے تھے، ہم تو اللہ پاک سے یہ سوال کریں گے کہ مواخذہ نہ بس کافی، مواخذہ نہ ہو, پوچھنا ہو بس اتنے کافی ہے. جنت تو بڑی اونچے درجے کی بات ہے, ہم جاتے ہیں یعنی حضرت, یہ توازن ہے, یہ حقیقت ہے. یعنی اپنے اعمال کو اس قابل نہ سمجھنا, ایک تو یہ آ گیا. اب یہاں اخلاص کا ایک اور اعلیٰ درجہ ہے. فرما رہے ہیں کہ اگر عمل کرے گا طالب ہوگا معاوضہ کا کہ جنت ملے یا حوریں ملیں, تو یہ بھی مخلوق ہی تو ہے جس کا تذکرہ حضرت اکثر فرماتے ہیں. یعنی بنی چیز ہی ہے نا, مخلوق کی تخلیق ہی ہوئی ہے نا. اب یہ بات ہمیں اس لیے سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ ذرا چونکہ اونچے درجے کی بات ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک بچہ پرائمری کا ہے, ایک پی ایچ ڈی کا ہے اسکول. اب پی ایچ ڈی والی بات پرائمری والا کیا سمجھے گا؟ پرائمری والے ہیں یہ, پی ایچ ڈی والے یعنی کہ ان کے علوم کا وہ درجہ ہے, اس لیے فرما رہے ہیں اس بات میں کہ مخلوق ہی تو ہے. یعنی یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں کو ان اللہ والوں نے چکھا. یعنی کہ یعنی جو جائز اللہ نے لذتیں دنیا میں رکھی ہیں ان کو استعمال کیا, ان سے لطف اٹھایا, اور پھر اللہ نے ان کو آخرت کی نعمتوں کی جھلکیاں دکھائیں, اور ان جھلکیوں سے ان کو ان کا بھی اندازہ ہوا اور اس سے بھی لطف اندوز ہوئے. اس کے بعد ان کے دل کے اندر اس سے ایک اعلیٰ حال آ جاتا ہے جس کو یوں محسوس کرتے ہیں کہ جس اللہ نے دنیا کی اتنی لذیذ لذیذ پرلطف نعمتیں بنائی ہیں اور جس نے اس سے زیادہ لذیذ آخرت کی نعمتیں بنائی ہیں, وہ خود کتنا لذیذ ہوگا. جس نے دنیا میں حسن کو پیدا کیا ہے اور جس نے آخرت کے حسن کو پیدا کیا, خود کتنا حسین ہوگا. تو ان کی توجہ ان سب سے ہٹ کر کے آ جاتی ہے. پھر اگلی بات یہ ہے, جب وہ کہتے ہیں ادنا میں اعلیٰ نہیں آئے گا, اعلیٰ میں ادنا بھی آ جائے گا. ادنا میں اعلیٰ نہیں آئے گا اور اعلیٰ میں ادنا بھی آ جائے گا. یعنی جب انہوں نے مخصوص اللہ کی ذات رکھی, اس کا قرب رکھا, اس کا دیدار رکھا, اس کی رضا رکھی, اس کا دیدار کہاں ملے گا؟ جنت میں. تو جنت تو خام خواہ مل جائے گی. جب اللہ کا دیدار ملے گا تو دیدار کہاں ملے گا؟ اب جنت کی طلب نہیں کی, طلب کس کی کی؟ اللہ کی کی. اب اللہ کی طلب میں اللہ مل گیا تو جنت مل گئی, اور جنت کی نعمت مل گئی. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں, اس لیے اس پر فرما رہے ہیں, جب تو عمل کرے گا اور طالب ہوگا معاوضے کا تو اس کی جزا مخلوق ہی ہوگی, اور جب عمل کرے خاص ذات حق کے لیے اس کی جزا اس کا ہو گئی, اس کا دیدار ہے. اب دیکھیے قرآن پاک میں واقعہ ایک آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور وہ جادوگروں کا, فرعون کا. اس میں ایک واقعہ, جب موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے, انہوں نے فرعون کے دربار میں آ کے ان کو دکھائے, تو فرعون نے کیا کہی جادوگر ہے؟ تو جادوگر کا مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کیا. وہ جادوگر جب آئے اور ان جادوگروں نے سب سے پہلے یہ پوچھا فرعون سے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہماری جزا کیا ہوگی, ہمیں ملے گا کیا؟ ہمیں ملے گا, ہماری جزا کیا ہوگی؟ اب فرعون نے نہیں کہا کہ تمہیں اتنے کروڑ اشرفیاں مل جائیں گی, اتنے ارب مل جائیں گے, یا یہ ملے گا, بلکہ کیا کہا؟ تم ذرے مقرب بن جاؤ. وہ خوش ہو گئے, وہ اس بات سے خوش ہو گئے, کیونکہ مقرب بننا وہ مال کے ملنے سے زیادہ قیمتی, جاننے والے تھے نا. تو یہاں یہی چیز ہے کہ تقرب جو ہے, جو اللہ کا قرب ہے, وہ ان ساری نعمتوں سے, تو جس کا قرب مل گیا اس کے پاس سب کچھ. جیسے ایک وہ قائد بھی ہے محمود اور ایاز کی, محمود اور ایاز کی, یا ایک اور بھی نقل کی جاتی ہے. بہرحال یہ ساری تمثیلی حقائق سمجھانے کے لیے کہ ایک دفعہ جو ہے دربار لگا دیا اور چیزیں پھیلا دی ساری کی ساری, اور اعلان کر دیا عام کہ جس چیز پر جو ہاتھ رکھ دے اسی کی, جس پر ہاتھ رکھ دے اسی کی. اب کسی نے رکھا سونے پر, کسی نے رکھا ہیرے پر, کسی نے رکھا جواہر پر, کسی نے رکھا خلعت پر, کسی نے رکھا وہ چیز جو رکھتا ہے ملتی گئی, اور اس نے جا کے رکھا کافی ہے بادشاہ پر. اب جس نے سونا پکڑا اس کو جوہر نہیں ملے، جس نے جوہر پکڑے اس کو سونا نہیں ملا، یعنی جس نے جس تھا وہی ملی، لیکن اس نے جو بادشاہ پہ ہاتھ رکھا تو بادشاہ مل سکا تو ساری چیزیں مل گئی۔ تو یہ ہے، جب اللہ مل گیا تو اللہ کی ساری مخلوق، یہ افسادے کی بات ہے، یہ دل کے اندر اترنے کی بات ہے۔ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے معاوضہ کا طلب کی تو اس کی جزا مخلوق ہی ہوگی، لیکن جب عمل کرے خالص ذات حق کے لیے تو اس کی جزا کیا؟ اس کا قرب ہے، اس کا دیدار ہے، یعنی اب اس کا جو قرب مل گیا تو جنت کی ساری نعمتیں اعلیٰ درجے کی خود بخود ملتے ہیں۔ مت کیا ہستی دنیا کی اور کیا ہستی آخرت کی اور ماں سوا اللہ کی اس کے مقابلے میں، اسی بات کو سمجھا رہے ہیں، جس مقام پر خود ہیں کیا ہستی دنیا کی ان اس کے مقابلے میں۔ اب دنیا، اب ہم خود بھی غور کر لیں، اللہ کے مقابلے دنیا کیا ہستی، اور آخر دنیا سے کئی گنا بڑی، جیسے ادنا سے ادنا جنتی کو فرمایا گیا اس جہاں سے 10 گنا بڑی جنت مل جائے گی، ادنا سے ادنا تو اس سے کئی گنا بڑی، لیکن خالق کے مقابلے کے اندر اس کی بھی کیا اچھی ہستی۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ کیا ہستی دنیا کی اور کیا ہستی آخرت کی اور کیا ہستی اللہ کے ماں سوا، یعنی اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی مت طالباً منعم کا اور مت طلب کر نعمت کو، طالباً منعم کا، نعمتوں کے عطا کرنے کا، عطا کرنے والے کا طالب بن، نعمت کا طالب نہ بن، نعمت خود مل جائیں گی۔ جب منعم مل گیا تو نعمت خود مل جائیں گی۔ باتیں طلب کر پڑوسی کو گھر سے پہلے، کہ اثر آپ پڑوس کے عمدہ ہونے دینا کے گھر سے، عجیب بات فرما رہے ہیں، پڑوسی اگر شرارت پسند ہو تو تنگ کر دیتا ہے نا، اس لیے کہا گھر لینا ہو تو پہلے دیکھو پڑوسی کیسے ہیں۔ یہاں یہ مثال یہ سمجھانے کے لیے، اثر ہاتھ پڑوس کے عمدہ بونے سے نہ کے گھر سے، اسی طرح اثر ہاتھ دیدار ہاتھ میں ہے، اللہ ہمیں بھی شوق لگا دے، آج ہمیں شوق نہیں ہے، اس لیے دعا ہے اللہ مرزقنی شوق لقاءات، اے اللہ اپنی ملاقات کا ہمیں شوق عطا فرما دے۔ فرما رہے ہیں کہ اثر ہاتھ جو ہے وہ کیا ہے، دیدار ہاتھ میں نہ کے جنت میں، یعنی جو مزہ وہ ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے، ماتے وہی تھا پہلے ہر چیز کے، وہی موجود کرنے والا ہر شے کا، اور وہی ہوگا ہر چیز کے پاس۔ جس کا طالب بنے گا وہ اللہ، ہر چیز سے پہلے کون تھا؟ اللہ، اور ہر چیز کے بعد کون ہوگا؟ اس کا طالب بنے گا۔ آگے فرماتے ہیں، موت کا یاد کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، اور تمام حالتوں میں حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا لازم سمجھ۔ موت کا یاد کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، اور تمام حالتوں میں حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا لازم سمجھ۔ جب یہ تینوں خصلتیں تیرے لیے کامل ہو جائیں گی تب تیرے پاس بادشاہت آئے گی۔ تین خصلتیں ہیں، موت کا یاد کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، اور تمام حالتوں میں حق تعالیٰ بھروسہ رکھنا لازم سمجھ۔ جب تینوں خصلتیں تیرے لیے کامل ہو جائیں گی تب تیرے پاس بادشاہت آئے گی، کہ موت کے یاد رکھنے تیرا ضرور صحیح ہو جائے گا، اور صبر کے سبب جو کچھ تو اپنے رب سے چاہے گا اس میں بامراد ہو جائے گا، اور توکل سے ساری چیزیں تیرے قلب سے باہر نکل جائیں گی، تیرا تعلق تیرے رب عزوجل سے ہو جائے گا، تو دنیا آخرت اور ماں سوا اللہ سے دور ہو جائے گا، تیرے پاس ہر طرف سے راحت آئے گی، ہر جانب سے حفاظت و نگہبانی، تیرا آقا اللہ عزوجل تیری شش جہاد سے حفاظت سنائے گا، یعنی چھوں سمتوں سے۔ چھ سمتیں کون سی ہیں؟ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ ہے نا، تو تیرا اللہ جو ہے تیری ان چھوں سمتوں سے کیا تیری حفاظت سنائے گا، کب؟ جب موت کو یاد رکھے گا اور مصیبتوں پر صبر کرے گا اور تمام حالتوں میں حق تعالیٰ کو بھروسہ رکھنا لازم سمجھے گا. جب یہ تینوں خطوں کے لیے کامل ہو جائیں گے پھر فرماتے ہیں یہ چیز. مخلوق میں کسی کو تجھ پر حملہ کرنے کا راستہ باقی نہ رہے گا, ساری جہتیں تیری طرف سے مسدود اور تیرے دروازے تیری طرف سے بند کر دیے جائیں گے, اور تو من جملہ ان لوگوں کے بن جائے گا جن کے حق میں حق تعالیٰ فرمایا ہے کہ اے شیطان میرے وہ بندے بھی ہیں جن پر تجھ کو کسی قسم کی دسترس نہیں. شیطان سے محفوظ ہو گئے کہ اے شیطان میرے وہ بندے بھی ہیں جن پر تجھ کو کسی قسم کی دسترس نہیں. اس کو دسترس کس طرح سے ہو سکتی ہے جب اللہ حفاظت اس کی فرما رہا ہے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے, تو شیطان کو کیسے دسترس ہو سکتی ہے؟ معاہد بن اللہ کرے ہم بھی دعویٰ تو کرتے ہیں توحید کا, معاہد بن یعنی دل کے اندر توحید جو ہے وہ گڑ جائے, جس کو حضرت دوسرے لفظ یوں فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اتنے توحید سے معطر فرما دے. یعنی توحید دل کا ایک ایسا حال بن جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی پر نہ بھروسہ رہے, نہ کسی سے کوئی توقع ہو, نہ کسی سے کوئی امید ہو, اور نہ کسی کا کوئی خوف سوائے ایک اللہ عز و جل. واحد بن مخلصین پر جو اپنے اعمال میں مخلوق کا دکھاوا جانتے نہیں. مخلصین جو ہیں وہ اپنے اعمال میں مخلوق کا دکھاوا جانتے نہیں. گویائی تو انتہا میں ہوتی نہ کہ ابتدا میں. ابتدا تو سارا گونگا پن ہے, انتہا سارا گویائی ہے. یعنی شروع میں خاموش رہے اور پھر بعد میں یعنی جب بن جائے گا, جب دل بن جائے گا اور سنور جائے گا اور دل کے اندر توحید راسخ ہو جائے گی, اس کے بعد پھر گویائی ہے. مطلب مخلص کی بادشاہت اس کے قلب میں ہے اور سلطنت اس کے باطن میں ہے, اور ظاہری حکومت کا اعتبار نہیں. اور شاد و نادر مخلص ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظاہری باطنی بادشاہت کے جامع بنتے ہیں. عام طور پر تو اللہ والے افلاق میں غربت میں, لیکن بعضوں کو اللہ یہ شان بھی دے دیتے ہیں کہ ان کی بادشاہت جو ہے ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے. باتیں ہمیشہ پوشیدہ حال بنا رہے یہاں تک کہ تو کامل بن جائے, تیرا قلب تیرے رب عز و جل تک پہنچ جائے. بس جب تو کمال پر پہنچ لیا تو اب اظہار حال کی پرواہ نہیں ہے. اب کیوں پرواہ ہو؟ تو حال یہ ہے کہ تیرا حال محقق بن چکا اور تو اپنے مقام پر قائم و صاحب تکمین ہو گیا. تیرے محافظ سپاہی تجھ کو گھیرے ہوئے ہیں, مخلوق تیرے دیکھ ستون اور درختوں جیسی بے اختیار بن گئی, اور تیرے نزدیک ان کی مدہ مدمت اور توجہ روح گردانی برابر ہو گئی. یہ اپنے مشاہدات تجربات کی بات بتا رہے ہیں. ہمارا دھیان تو لگا رہتا ہے نا, کوئی ہمارے خلاف بولے تو بارا تو حال برا ہو جاتا ہے, تعریفیں کرے تو پھولتے سے خوشی سے پھولنے لگ پڑتے ہیں. لیکن یہ جو معاہد ہیں, یہ جو مخلصین ہیں, ان کا حال ایسا محقق بن جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف ان کی توجہ نہیں رہتی, نہ کسی کا خوف, نہ کسی کی توقع, نہ کسی سے امید. یعنی ان کا دل اللہ کے ساتھ ایسا لگ جاتا ہے, اب وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اللہ پاک کے محافظ سپاہی اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. اب مخلوق ان کے اندر کیسے جیسے ستون ہے, بھی ستون سے کیا توقع لگائیں گے, ستون کھڑے ہوئے کیا توقع لگائیں گے. تو ان کی توقع مخلوق سے کسی سے نہیں ہوتی, ان کو یوں سمجھے ستون ہے. جیسے تھانیوں سے مایا کرتے تھے کہ نماز کو آدمی باز کا اس لیے نہیں پڑھتے, لوگ دیکھتے ہیں یہ ریا ہے. میں کہ لوگوں کو ایسے جیسے مسجد کی صفحے, اب صفحے دیکھنے کے صرف خیال صاحب دیکھ رہی ہے کہ نماز پڑھے مسجد کی دیواری بھی تو دیکھ رہی ہیں نا, کبھی خیال جاتا ہے کہ دیواریں دیکھ رہی ہیں, لوگوں کیسے صفحے. یعنی عمل کرو اللہ کے لیے, لوگ دیکھیں, تعریف کرتے ہیں کریں, برا کہتے ہیں کہیں, کسی کے توجہ نہ ہو, اس کو فرما رہے ہیں ان کے نزدیک جو ہے لوگوں کی مدہ اور مذمت اور توجہ روح گردانی کیا ہو گئی, برابر ہو گئی. مطلب اب تو ان کا بنانے والا اور توڑ دینے والا ہے کہ ان میں اپنے خالق کے اذن سے تصرف کرتا ہے. یا اللہ بعضوں کو یہ قوت عطا فرما دیتے ہیں. عزل نصب کا اختیار وہ تجھ کو عطا فرماتا ہے اور تیرے قلب کے ہاتھ میں حکم نامہ حوالے کر دیتا ہے اور تیرے باطن کے ہاتھ میں شناخت بخشتا ہے. جب تک یہ حالت صحیح نہ ہو جائے وعظ کا موقع نہیں. ہر ایک کو وعظ کا موقع نہیں جب تک کہ اس کا دل بند صبر نہ جائے اور دل کی حالت یہ نہ ہو جائے. ورنہ کیا ہوگا, اس وعظ سے لوگوں کے اندر واہ واہ کی طرف دھیان جائے گا. اگر کسی نے کوئی اعتراض جڑ دیا تو پریشان ہو جائے گا. لیکن جس کا دل بن گیا اور سنور گیا, اللہ کے علاوہ کسی کا تاثر اس کے دل کے اندر نہیں ہے, اب کیا کہتے, اب سناتے, اب موقع ہے واضح. کیونکہ اب اس واضح سے مقصود اللہ کے حکم کی تعمیل میں ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا ہے. ان سے کسی قسم کا نہ معاوضہ, نہ ان کی مدہ, نہ کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی. جب تک حسین آواز کا موقع نہیں, صاحب عقل بن, حوث مت کر. تو اندھا ہے اس کا طلبگار ہو جو تیرا ہاتھ پکڑے. اب اس کا طریقہ بتا رہے ہیں, صاحب عقل بن, حوث مت کر. تو اندھا ہے اس کا طلبگار ہو جو تیرا ہاتھ پکڑے. تو جاہل ہے, بس ڈھونڈ اس کو جو تجھے آلے بنائے, اور جب وہ تجھے تیرے ہاتھ آ جائے اس کا دامن پکڑ لے, اور اس کے قول اور رائے کو قبول کر, اس کی رہبری سے راستے پر قدر رکھ. پھر جب راستے تک پہنچ جائے تو وہاں بیٹھا رہے, یہاں تک کہ اس کی معرفت تیری متحقق ہو جائے اور استقامت کی بدولت راہ حق کی شناخت پوری ہو جائے. بس اس وقت ہر بھولا بھٹکا تیری پناہ میں آئے گا اور تو فقرا اور مساکین کا طباخ بن جائے گا کہ حاجت مند مخلوق تجھ سے رہنمائی اور تربیت کا نفع اٹھائے گی. اللہ پاک ہمیں بھی یہ بات سمجھا دے, یعنی دل کی اصلاح کے لیے ہمیں کسی کو راہ پر بنانا ہوگا جو اس راستے پر چل چکا ہے, جو نفس کے مکروں کو سمجھتا ہے, جو نفس سے لڑائی جنگ کر چکا ہے, جو نفسانیت کو مغلوب کر چکا ہے, جس کے تجربات و مشاہدے سے فائدہ اٹھانا. اس کی نگرانی میں چلیں گے ہم بھی بچ جائیں گے, ورنہ بھائی اپنے طور پر چل لیں گے تو پھر تو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت تک یہ نفس کا ہمارا راہ مارتے. اور پھر تربیت کرنے والی بات کب آئے گی, جب وہ یعنی جس سے تربیت حاصل کی ہے جب وہ سمجھے گا کہ اس قابل ہو گیا ہے, پھر وہ اجازت دے گا, اس کے بعد یہ تربیت تک واپس ہوگا. مت جوان مردی ہے تعالیٰ کے راز کی حفاظت کرنا اور لوگوں سے خوش خلقی کا خوگر ہونا. اے مخاطب, ماں سوا اللہ کو چھوڑ کر حق تعالیٰ سے راضی ہونے اور طالب حق بننے تو کتنی دور جا پڑا. کیا تم نے ارشاد خداوندی نہیں سنا کہ بعض تمہیں وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں, بعض تمہیں وہ جو آخرت چاہتے ہیں, اور دوسری جگہ مخلصین کی شان اس سے بیان فرمائی, وہ چاہتے ہیں اللہ کی رات کو. اس سے معلوم ہوا کہ طالب تین قسم کے ہیں, جن میں سب سے افضل وہی ہے جو طالب ذات حق ہے. اللہ ہمیں ان میں سے فرما دے. اگر تیرا نصیبہ اچھا ہے تو عزت کا ہاتھ تجھ تک پہنچے گا, جو تجھ کو جملہ ماسی والا سے حق کے ہاتھ سے چھڑا لے گا اور قرب حق کے دروازے تک لے آئے گا. بس وہاں ولایت اللہ سچے ہی کی ہے. جب یہ تیری حالت کامل ہو جائے گی تو دنیا اور آخرت دونوں خادم بن کر بلا مزرت بلا مشقت تیری طرف آئیں گی. حق تعالیٰ کے دروازے پر دستک دے اور اسی کے دروازے پر جمع رہے. حق تعالیٰ کے دروازے پر دستک دے اسی کے دروازے پر جمع رہے. جب تو وہاں پڑا رہے گا تو خواطر کی اصلیت تجھ پر واضح ہو جائے گی. بس تو پہچان لے گا خاطر نفس کو, خاطر ہوا کو, خاطر حمد کو, خاطر ابلیس کو, خاطر فرشتہ کو. خاطر کیا ہے عام تو کچھ سمجھا بھی نہیں ہوگا. یہ ایک اصطلاح ہے جو خیال آتا ہے نا, دل میں خیال آتا ہے نا, اس کو خطرہ بھی کہتے ہیں, اس کو خاطر بھی کہتے ہیں. اس کی کئی قسمیں ہیں وہ بتا رہے ہیں. کہتا ہے نا خیال دینا. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ تعالیٰ کے دروازے پر دستک دے, اسی کے دروازے پہ جمع رہے. جب تو وہاں پڑا رہے گا تو خواطر کی اصلیت تجھ پر واضح ہو جائے گی. جب اللہ کے ساتھ تیرا تعلق مضبوط ہو جائے گا اس کے دروازے پر جمے رہنے سے, اور اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکل جائے گا, یعنی دل جب صاف اور شفاف ہو جائے گا, نفسانیت سے پاک ہو جائے گا, جب منفی جذبات اس میں مغلوب ہو جائیں گے اور دل میں اللہ کی محبت گھر کر جائے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو پہچانے گا کہ اصل خاطر کون سا ہے. خاطر نفس کبھی نفس ڈالتا ہے خیال, کبھی ہوا, یہ خواہشات جو ہیں غلط قسم کی جو ہیں. خاطر قلب دل کا, خاطر ابلیس شیطان بھی ڈالتا ہے, فرشتہ بھی ڈالتا ہے. اب ان میں تمیز کرنا یہ سب سے زیادہ جو ہے نا جو آج گڑبڑ ہو رہی, اسی میں ہو رہی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے جو خیال آ گیا نا کہ بس میں تو بات صاف ہوں, اس لیے میرے جو خطرہ آ رہا ہے, جو خیال آ رہا ہے, یہ بالکل اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ کاشف ہیں, خطرے میں رہتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں اگر ان کے ایسی نظر آنے لگ پڑتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو چیز آ رہی ہے بس وہی صحیح, وہ نفس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, انسان کا اپنا خیال بھی ہو سکتا ہے. خواہشات کا ایسا غلبہ ہوتا ہے, گندی خواہشات کا, اس گندی خواہش کے غلبے سے بھی خیالات ایسے آنے لگ پڑتے ہیں. اندر میں انانیت بھری ہوتی ہے, اس انانیت کے غلبے سے بھی ایسے خیالات آنے لگ پڑتے ہیں کہ آدمی سمجھ بس میری بات صحیح, جو خیال آ گیا بس جی میرے دل میں اللہ نے یہ ڈالا ہے. اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے, پتہ نہیں شیطان نے ڈالا ہے, پتہ نہیں نفس نے ڈالا ہے, پتہ نہیں میرے اندر کیا چیز چل رہی تھی اس نے ڈالا ہے. یہاں پھنس جاتا. یا کبھی ایک آدھ خیال کوئی ایسا آ گیا اور وہ صحیح ثابت ہو گیا, اب رجسٹری ہو گئی, ایسی کہ میرا ہر خیال صحیح ہو گیا. یہ معیار بتا رہے ہیں کہ جب تک تو حق تعالیٰ کے دروازے پر دستک دے کے اسی پر جمع رہے گا اور پڑا رہے گا, پھر خواطر کی اصلیت واضح ہو جائے گی. یہ جمع رہنا کیا ہے؟ یعنی اللہ پاک کی محبت و معرفت سے معمور ہو کر اس کی ہر عطاعت کو کرتے رہنا, ہر نافرمانی کو چھوڑنا, یہ ہے پڑے گا. نفسانیت کو مغلوب کر کے, منفی جذبات کو دبا کر, اور شریعت مطہرہ جو اللہ کی منشا مبارک ہے, جو اللہ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہے, اس شریعت مطہرہ کو اختیار کرنا, اس میں جو کام کرنے کے ہیں ان کو کرنا, جن سے روکا ان سے رکنا, اور اس پر جمے رہنا. یہ نہیں جو ہمارا حال ہے, چند باتیں کر لی, عمل کر لیا باقی چھوڑ دیں, چند گناہوں سے بچ کے باقی میں ملوث. یعنی ہمارے اندر دونوں چیزیں چلتی, کشتی چلتی رہتی, کروں نہ کروں, کبھی مغلوب ہو گئے, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر. اس میں جو خواطر آئیں گے وہ اسی قسم کے ہوں, لیکن جب دل کے اندر پاکیزگی ہوگی, شفافت ہو, نفسانیت مغلوب ہوگی, منفی جذبات مغلوب ہوں گے, اور شریعت کا اتباع ہوگا, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہوگا, دھیان اللہ کی طرف لگا رہے گا, اس کی ناراضگی کی فکر رہے گی کہ ناراض نہ ہو جائے, خشیت ہوگی اس کی. جب دل متصف ہو جائے گا ان صفات کے ساتھ جو ہے, یہ جمع رہنا ہے. اب اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اب یہ پہچان لے گا, جب کو خیال آئے گا کہ نفس کی طرف سے ہے, یہ شیطان کی طرف سے ہے, یہ حق کی طرف سے ہے, یہ باطل کی طرف سے ہے, وہ پہچان لے, ورنہ ہر ایک کو سمجھے گا کہ میرا اللہ جی میرے دل میں ڈال, میرے دل میں جی اللہ ڈال رہا ہے. مطلب ہر ایک تجھ کو اس علامت سے معلوم ہو جائے گا جس کو تو پہچانتا ہوگا, اور جب تو اس مرتبے پہنچ جائے گا تو تعالیٰ کی طرف سے خاطر جس کو الہام کہنا چاہیے تیرے پاس آئے. اب آئے جب یہ خواطر کی پہچان ہو جائے گی, جتنے منفی قسم کی ہیں ان کی ہو جائے گی, یعنی وہی استقامت کے اوپر اور جمنے کے اوپر جو ہے, تو اب فرماتے ہیں کہ اب الہام آئے گا, یہ ادب سکھائے گا اور ساتھ بتگم بنائے گا, یہی حرکت دے گا, یہی بٹھائے گا, یہ روکے گا. یعنی اب یہ الہام, اب تربیت من اللہ ایسی شروع ہو جائے گی, اب اس کے لیے کیا اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی اس کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے. اصل میں جب ایسی باتیں سامنے بزرگوں کی آتی ہیں نا, تو ہمارا نفس میں فوراً کیا کہتا ہے کہ تو اس قابل کہاں, یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں. لیکن اس کی ابتدا کس سے ہے؟ شریعت مطہرہ پر چلنے سے, اور اس کی استعداد حاصل کرنا, یعنی اپنے دل کے اندر جو منفی جذبات ہیں ان پر قابو پانے کی قوت اور ہمت کا حاصل کرنا, اس کے لیے اللہ والوں کا تعلق ہے. اور یہی تزکیہ ہے, اور یہی تزکیہ ہے, یہی مقصود ہمارا اس مجلس میں جمع ہونے کا ہے, اور یہی مقصود ہمارا ذکر سے ہے. یہ ذکر اس لیے ہے کہ اس ذکر کے ذریعے سے مذکور جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, ہمارے دل کا ایسا تعلق مضبوط ہو جائے, اس کا دھیان خیال ایسا رہنے لگے اور ایسا غالب آ جائے اس کا دھیان خیال جو ہے, تو جو ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈالے, ہر نافرمانی سے روک دے. تو یہ استعداد حاصل کرنی ہے, اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کے لیے ہمیں جمع ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگے, جو اس سے مقصود ہے وہ اللہ ہمیں سمجھا دے. اس ذکر سے مقصود یہ ہے, اس کو سامنے رکھ کے ہم ذکر کی مشق کریں, اور صرف مشق نہیں کریں بلکہ اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کریں. کہ ہم تو ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے نورانیت آ جائے, روحانیت آ جائے, یہ روحانی قوت ابھرے اور منفی جذبات جو ہے کہ ہاں وہ مغلوب ہو جائیں. انشاءاللہ ذکر کی کثرت سے, کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں سب گرو نہیں اد گرو تم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی ہم جو اللہ یاد دل میں بسائیں گے تو اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے, تو اللہ پاک کی رحمت کی نظر دل پر پڑے گی تو دل میں نورانیت آئے گی, دل سے ظلمت نکلے گی, دل کو روحانی قوت ملے گی. یہ ذکر روحانی ٹونک ہے, تو قوت جب ابھرے گی, پاکیزہ جذبات ابھریں گے, پاکیزگی ابھرے گی, منفی جذبات کیا ہوں گے, مغلوب ہوں گے, اور شریعت پر چلنے کی استعداد بڑھے گی, دل کی صلاحیت درست ہوگی. پھر ہمارے ہاں چونکہ ذکر قلبی کی, ذکر خفی کی مشق ہے, یہ دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, اور اس کا مستقل حکم ہے, فرمایا جا رہا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کر لینا, دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر, یعنی چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, غافلی میں چلاؤ. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت اللہ کی یاد بسا لو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, یا فرمارے رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو, تبتل کے ساتھ یعنی علیحدگی میں, سب سے علیحدہ ہو کر. تو تنہائی کا ذکر اثر ہے, اصل ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کے اندر اللہ کی یاد کو بسا لیں اس کے نام کے ساتھ. اس کی مشق تصور کے ساتھ ہے کہ آنکھیں بند کرنا جو ہے یہ بھی اس لیے ہے تاکہ توجہ دل پر آ جائے, تو تصور کر کے دل پر لفظ اللہ لکھیں, خوشنما حروف جس کو جو اچھا لگے. اور دل کے اندر اللہ کے نام کی محبت سے تکرار, اللہ 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 اللہ, یہ تکرار اتنی کرنی ہے, اتنی کرنی ہے, اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے, جس کو یاد کر رہے, جس کو پکار رہے, اس کا دھیان خیال ہمارے رگ رگ ریشے ریشے میں سما جائے, اس سے حیا ہے. تنہائی کے اندر بھی جو اس کی نافرمانی سے ہمیں روک دے اور اللہ سے مانگے اس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں, یعنی تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ اللہ لکھا ہوا دیکھیں اور تصور کی زبان سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. اب تھوڑی دیر کی مشق کر لیں.
صلى الله عليه وسلم.